سب کو حضرت نے کہا اے کربلا والو بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا والو ہمیں درکار ہے تھوڑی سی جائے کربلا والو ارادہ ہے اسی جنگل میں اپنا گھر بسائیں ہم نہ ہوتا حشر اب تم سے جدا ہے کربلا والو میں چھپ جاؤں اگر ایک ایک مٹھی خاک ڈالو گے یوں ہی بن جائے گا مرقد میرا اے کربلا والو
مسافروں کی مدینے میں جب رسید آئی کے وعدگاہ میں فوج شہ سعید آئی رسید آتے ہی صغرا کے گھر میں عید آئی تپے کہن گئے تپے کہن گئے طاقتے ملال دور ہوا عشق کے قرینے سے بخار نفس سے غم دل سے دور بخار نفس سے غم دل سے دور غرض کے حضرت ام البنی کو بلوایا وہ آئی تو سرے تسلیم اٹھ کے نڑایا وہ ہنس کے بولی کے کیوں یاد مجھ کو فرمایا کہا مریض نے خوش ہو کے شہ کا خط آیا ہمارے دل کو فخت نام بر نے چین دیا محمد حنفی کو محمد حنفی کو خطے کہہ کے مادر عباس کو لیا ہمراہ محمد حنفی کے گھر آئے دختر شاہ وہ منتظر تھے لیے شہ زیجا سلام کرتے ہی کہنے لگی بنا لوا لو اب سناؤ امام غریب کا نام
پڑھو مریض کے آگے طبیب
پڑھو مریض کے آگے
طبیب کا نام
محمد حنفی نے کیا لفاف کو نکالا شقے پر نور سید الشہداء پڑا جو نام میں القاب اپنا رو کے کہا حسین تیرے کرم پر میں لاکھ جا سے فدا کہاں میں تیرا برادر بجا برابر ہوں
تو جانے ختم رسول ہے میں
تو جانے ختم رسول ہے میں
بن حیدر ہوں
اخی کا لفظ جو القاب میں میرے لکھا فقط یہ بندہ نوازی ہے یا امام خدا تیرا غلام ہے عباس میں غلام اس کا ہزار ہے قدم سے حضور کے ہوں جدا لیا جو نام جدا لیا جو نام جدائی تو آنسو بہنے لگے
سلام پڑھ کے علیک السلام
سلام پڑھ کے علیک
السلام کہنے لگے
کہا یہ فاطمہ صغرا سے تب تب دی دیتے لکھا ہے باپ نے تم کو کہ میری دختر دعا کے بعد ہو معلوم میری نور نظر کوئی گھڑی نہیں غافل تیری طرف سے پدر خلق ہے صدمہ ہے رنج و ملال ہے صغرا
عدو کے نرغ میں زہرا کلا
عدو کے نرغ میں زہرا کلا
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله لو لم يكن لي في الأرض ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية صلوات پڑھیں گے محمد وعلى آله کربلا کا یہ عظیم المیہ جس کی نظیر اپنی کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے تاریخ بشر میں نظر نہیں آتی، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیوں کائنات کے بہترین انسان نے، بہترین مخلوق خدا، جس کی زندگی کی کوئی قیمت معین کرنا بشر کے اختیار میں نہیں ہے، اس نے اپنی اور اپنے بھرے خاندان کی زندگی قربان کر دی، صرف اپنی زندگی ہی کا نذرانہ نہیں پیش کیا بلکہ اس سے بڑی مصیبت اپنی بہنوں کی اسیری اور ان کی بے ردائی کو برداشت کر لیا۔ شہادت ایک مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے اہل عالم کے لیے، لیکن اہل بیت اطہار کی نگاہ میں اس سے بڑی مصیبت اسیری تھی۔ امام زر العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کہنے والے نے یہ کہہ دیا کہ مولا کب تک روئیے گا، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، امام نے فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا۔ قرآن کی لفظیں ہیں کہ یعقوب کا ایک بیٹا یوسف صرف نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، جانتے تھے یعقوب کے یوسف زندہ ہیں، اتنا روئے اتنا روئے کہ قرآن کی لفظیں ہیں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ہمارے 18 یوسف ہماری نگاہوں کے سامنے تہے تیغ کر دیے گئے، تم کہتے ہو کب تک روئیے گا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مولا شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے، راہ خدا میں قتل ہو جانا تو آپ کا افتخار ہے، یہ تو کوئی آپ کے لیے بڑی چیز نہیں ہے۔ امام فرماتے سچ کہا لیکن پھر بھی انصاف نہ کیا، شہادت ہماری میراث ہے، راہ خدا میں قتل ہو جانا ہمارا افتخار ہے، لیکن کیا ماں بہنوں کا برہنہ سر کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث ہے؟ یہ وہ مصیبت ہے، لیکن حسین ابن علی جانتے ہوئے شعوری طور پر، یعنی کہ پتا نہیں تھا کیا ہونے والا ہے، نہیں جس وقت مدینے سے چل رہے تھے اور محمد حنفیہ نے کہا تھا جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا، سب مارے جائیں گے، تو پھر یہ خواتین کو اپنے ہمراہ لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو ہمارے درمیان چھوڑے جائیے، ہم ان کی حفاظت کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ حسین کو اپنے بھائی محمد حنفیہ پر بھروسہ نہیں ہے، بڑا اعتماد ہے محمد حنفیہ پر، اتنا بھروسہ ہے کہ اپنا وصیت نامہ کربلا انہی کے حوالے کر کے گئے ہیں. محمد حنفیہ کو مدینے میں اپنا وصی بنا کر کے جا رہے ہیں مامی حسین، اتنا بھروسہ ہے، بھائی ہیں، بھائی کے علاوہ مورد اعتماد شخصیت ہے. جواب میں امام نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا. بھیا مجھے پتا ہے کہ کیا، مجھے معلوم ہے کہ میری شہادت کے بعد میری بہنوں کو اسیر کر لیا جائے گا، مگر کیا کیا جائے، اس کے بغیر دین کی بقا ممکن نہیں ہے. میری شہادت کے بغیر دین نہ بچے گا اور بہنوں کی اسیری کے بغیر میری شہادت نہ بچے گی. پیغام شہادت پہنچائے گا کون؟ یہ سب جانتے ہوئے امام حسین نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے. انجان نہیں تھے کہ سب کچھ ہو گیا، سوچا کچھ اور تھا، ہو کچھ اور گیا، ایسا نہیں ہے. جو کچھ ہوا من نعان حسین ابن علی کو رسول خدا خبر دے چکے تھے، بتا چکے تھے کیا کیا ہونے والا، سب جانتے تھے. تو اب اگر حسین نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اتنی بڑی قیمت چکانے کے لیے، تو یقیناً مقصد اتنا ہی عظیم ہے. اتنا عظیم مقصد ہے کہ حسین کو ضرورت تو ہے انصار کی، معاونوں کی ضرورت تو ہے، لیکن انصار اور معاونین کا انتظار نہیں کریں گے حسین، کہ اگر ساتھ دینے والے ہوں گے تو ہم اٹھیں گے اور ساتھ دینے والے نہ ہوں تو خاموش بیٹھ جائیں گے. امام فرماتے ہیں اپنے مقصد کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہ لو لم یکن لی فی الارض ملجأ ولا مأوی لما بایعت یزید ابن معاویہ، اگر کہیں کوئی پناہ میرے لیے نہ باقی بچے پھر بھی میں یزید ابن معاویہ کی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہوں. کیوں بیعت نہیں کروں گا؟ بھی عرض کر رہا ہوں، جس وقت امام نکل رہے تھے عرض کیا کہ وصیت نامہ تحریری طور پر لکھ کر کے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے حوالے کر کے گئے ہیں. ھذا ما اوصى حسین ابن علی الی اخیہ محمد المعروف بالحنفیہ. محمد حنف، تھوڑی سی آواز اس کی جو ہے وہ صحیح کر دیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، تھوڑی کم کر دیں آواز کو. یہ وصیت نامہ ہے جو میں اپنے بھائی محمد حنفیہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اس میں کیا ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں کیوں جا رہا ہوں؟ مقصد کیا ہے ہمارا؟ اتنی بڑی قربانی میں کس لیے دے رہا ہوں؟ اتنی بڑی قربانی کا مقصد کیا ہے؟ امت فاسد ہو گئی ہے، راستے سے بھٹک گئی ہے، جس راستے پر میرے نانا نے اس امت کو لگایا تھا اس راستے سے ہٹ گئی ہے. دین تو باقی ہے، پیکر دین ہے، روح دین نکل چکی ہے، شکل تو باقی ہے دین کی، جسم ہے، وہ جسم ہے جس میں جان ہی نہیں ہے. جو روح اسلام ہے، جو روح دین ہے، وہ ختم ہو چکی. نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج بجا لایا جا رہا ہے، ماشاءاللہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو رہا ہے خانہ کعبہ کے ارد گرد، لیکن جو روح حج ہے، جو روح نماز ہے، جو فلسفہ روزہ ہے، اس سے امت کوسوں دور ہو چکی ہے. اور اگر میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں پھر امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. یزید کی بیعت اس لیے میں نہیں کہ چونکہ حکومت اسے کیوں مل گئی، حکومت ہمیں کیوں نہیں مل رہی ہے، حکومت حاصل کرنے کی کشمکش نہیں ہے کہ اگر ہم خاموش بیٹھ جائیں گے تو حکومت سے ہم محروم رہ جائیں گے. حکومت ان کی نگاہ میں پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کم قیمت تر ہے. الا ان اقیم الحق، مگر یہ کہ کوئی حق زندہ کر سکوں، کسی باطل کو مٹا سکوں. اصل مقصد اصلاح ہے، اصلاح امت.
چونکہ سارے فساد کا سر چشمہ ہی بنی امیہ ہیں، یزید اور اس کا باپ ہی سارے فساد کی جڑ ہے، اگر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو، یعنی خاموشی، بیعت کا مطلب ہی تو ہو جائے گا نا پھر، کہ جو کچھ سرکار آپ فرمائیں آمنا صدقنا، پھر ہم آپ کے خلاف آواز نہیں نہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کے خلاف ایک تحریک نہیں چلا سکتے، بہت سے بہت موعظہ کر سکتے، نصیحت کر سکتے ہیں، کیونکہ بیعت کرنے کے بعد نصیحت کا حق رہ جاتا ہے. النصیحت لعامۃ المسلمین، پورا اسلام کا ایک چیپٹر ہے کہ آپ کا جو حاکم ہے اسلامی حکمران، اگر کوئی اس کے اندر غلطی پائی جا رہی تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس کو یہ جو ہے نصیحت کریں، لیکن تحریک چلانا اس کے خلاف یہ ممکن نہیں ہے اگر وہ آپ کا حاکم اسلامی ہے. اگر بیعت کا مطلب ہم نے آپ کو حاکم مان لیا، تسلیم کر لیا، یعنی ہم آپ کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائیں گے. بیعت کا مطلب یہی، ہم نے ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے آپ سے، ہم نے آپ کی حکومت کو ایکسپٹ کر لیا، جب قبول کر لیا تو خلاف تحریک چلانا کوئی معنی نہیں رہتا ہے. اور اسلام میں عہد و پیمان کو توڑنا جائز نہیں ہے. بڑی اہمیت ہے اسلام میں عہد و پیمان کی، ایگریمنٹ کی، یاد رکھیے گا. بعض چیزیں ہم لوگوں کی اہمیت ان کی ختم ہو چکی ہے، مثال کے طور پر کسی سے کوئی وعدہ کر لیا ہے، وعدہ ہی تو ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو توڑا نہ جائے، وہ وعدہ ہی کیا ہے جو توڑا نہ جائے. اسلام میں وعدے کی پاسداری کی بڑی اہمیت ہے. وعدے، امانت میں خیانت نہ کرنا اور وعدہ خلافی نہ کرنا، امانت میں خیانت اور وعدہ خلافی دونوں گناہان کبیرہ میں شامل ہیں، اور دونوں ایمان کی پہچان ہیں. مومن کو اگر پہچاننا ہے، سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں اٹھا کر کے دیکھیے، قد افلح المومنون، مومن کا پھر مومن کو صفات بیان کیے، والموفون بعہدہم ولاماناتہم راعون، ہے نا قرآن میں موجود. اپنی امانت، اگر کسی نے امانت آپ کے پاس رکھوا دی ہے، امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی ہے، اور وعدہ خلافی چاہے آپ کسی بھی مرحلے میں پہنچ جائیں. قصہ ملتا ہے حجاج بن یوسف کے زمانے کا واقعہ، جانتے ہیں آپ سب حجاج بن یوسف کتنا شقی، کتنا ظالم، کتنا صفاق، کتنا خونخوار حکمران ہے، جس نے 120,000 افراد کا قتل کیا ہے شیعہ علی ہونے کے شبہے میں، شک میں کہیں یہ شیعہ تو نہیں ہے، یقین نہیں، 120,000 شیعہ تھے ہی کہاں اس زمانے میں، اگر 120,000 شیعہ ہوتے تو ائمہ کو اس طریقے سے گوشہ نشینی تو اختیار نہ کرنی پڑتی، 120,000 شیعہ ہوتے تو کربلا کا حادثہ اس طرح سے رونما تو نہ ہوتا، 120,000 شیعہ ہوتے تو امام حسن کو معاویہ سے صلح نہ کرنا پڑتی، 120,000 شیعہ ہوتے تو امیر المومنین کو خانہ نشین نہ ہونا پڑتا. شبہ، شک بھی اگر ہو گیا، کسی کے دل میں اگر نرم گوشہ بھی پایا جاتا تھا علی کے سلسلے میں، تو قتل کے لیے کافی تھا. یہ حجاج بن یوسف ثقفی ہے. حجاج بن یوسف ثقفی کے ہر روز کچھ افراد گرفتار کر کے لائے جاتے تھے، ان کا بظاہر یہ جو ہے مقدمہ چلایا جاتا تھا، دو چار سوال جواب کے بعد قتل کا حکم، سوال جواب کے بعد قتل کا حکم. ایک گروہ لایا گیا ہے، حجاج ان کے حکم دیتا جا رہا، حکم دیتا جا رہا، جہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہونے لگی. عرض کیا، جب حسین ابن علی کہتے امت فاسد ہو گئی، مطلب یہ تھا کہ نماز نہیں پڑھی جاتی، ایسا نہیں تھا، نماز اول وقت ہوتی تھی. اذان ہو گئی، اذان ہوتی ہی بس اب کام بند. آج بھی سعودی عرب میں یہی ہوتا ہے نا، پورے دین سے کیا لے لیا ہے. اب بتا، یہ اہم چیز ہے، اسے میں اس کی اہمیت کم نہیں کرنا چاہ رہا. اول وقت نماز کی بہت اہمیت ہے، انشاءاللہ کبھی اگر موقع رہا، مناسبت ہوئی، تو شاید اس کو عرض بھی کروں گا، اول وقت نماز کی کیا اہمیت ہے، کہ اللہ نے اول وقت ہی نماز فرض کیا ہے. یہ جو لمبا وقت دیا گیا، یہ جو ہے مجبوروں کے لیے ہے، یہ مجبوروں کے لیے ہے، ورنہ عام حالات میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب نماز میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. کھانا کھا لیں گے پھر نماز پڑھیں گے، میٹنگ کر لیں پھر نماز پڑھیں گے، فلاں کر لیں گے، یہ توہین نماز ہے. اب مگر یہ چیزیں تھیں، اتنا تھا، بقیہ روح نماز نہیں تھی. جیسے نماز کا وقت آ گیا، اذان کا وقت آیا، حجاج نے کہا بس اب کل، ایک رہ گیا تھا، ایک قیدی رہ گیا تھا. اس کو انہوں نے جیل خانے بھیجنے کے بجائے اپنے ہی دربار کے کسی آدمی کے حوالے کر دیا، اسے اپنے گھر لے جاؤ، اپنی حفاظت میں رکھو، اپنی یہ جو ہے کسٹڈی میں رکھو، کل لے کر کے آنا، کل صبح دوبارہ لے کر کے اس کو آنا. وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس قیدی کو لے کر کے اپنے گھر آیا، میں نے دیکھا قیدی بڑا بے چین ہے، بہت پریشان، بڑا بے چین ہے، قرار نہیں ہے اس کو. میں نے کیا بھائی ڈر گئے، موت کا خوف ستا رہا ہے، ایک ہی دن کے تو مہمان اور ہو. کہا نہیں خدا کی قسم مجھے موت کا خوف نہیں. کیوں بے چین ہو اتنا، اتنی پریشانی کیسی؟ کہا پریشانی یہ ہے کہ ایک صاحب کی امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے، مجھے اچانک گرفتار کر لیا گیا، مجھے اتنی مہلت بھی نہ ملی کہ اپنے گھر والوں کو بتا سکتا امانت کس کی ہے، کہاں رکھی ہے، تاکہ وہ جا کر کے اس تک اس کی امانت کو پہنچا دیتے. پھر اس نے مجھ سے ایک درخواست کی، کہا بھائی کیا یہ ممکن ہے مجھے تھوڑی سی ایک شب کی مہلت دے دو، میں جا کر کے امانت دے کر کے واپس آ جاؤں. اس نے کچھ اس طریقے سے جملہ کہا کہ مجھ پر اثر ہوا اور میں نے اسے اجازت دے دی. جب وہ چلا گیا تو مجھے ہوش آیا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ قیدی کو بلا ضمانت نہ پہچانتے ہیں کہاں رہتا ہے، نہ پتا ہے، نہ ایڈریس ہے، وہ بھی وہ جس کو موت کی سزا ملنے والی ہے، ایسے قیدی کو ہم نے یوں آسانی سے چھوڑ دیا، کون پلٹ کے آئے گا؟ تختہ دار پہ اپنے قدموں سے چل کے کوئی آیا ہے کہ وہ آئے گا؟ اور کل اگر ہم نے پیش نہ کیا تو حجاج اس کے بدلے میں میرا سر اڑا دے گا. پوری رات میں نے جاگ کر کے کروٹیں لے کر کے گزاری ہے، نیند کہاں ہے؟ آنکھوں سے نیند دور ہے، عشق حیات ہے، ہمیں زندہ رہنا چاہتے ہیں، زندگی سے اتنا پیار ہے، جبھی تو مروان جیسے، جبھی تو ہم نے حجاج جیسے صفاق کے دربار میں رہنا پسند کیا ہے. ورنہ اگر زندگی سے پیار نہ ہوتا تو یہاں کون آتا؟ پوری رات میں نے تڑپ کے گزاری، صبح تیار ہوا کہ حجاج کیا آج تو میرا خاتمہ ہوگا، اچانک دیکھا کوئی چلا آ رہا ہے، اچانک دیکھا کوئی چلا آ رہا ہے، نظر پڑی وہی شخص ہے. جب وہ قریب آیا میں نے سر سے پیر تک اسے دیکھا، میں نے کہا تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو، تو پاگل ہے یا عقل مند؟ مجھے تو پاگل نظر آتا ہے. ارے احمق، کوئی اپنے قدموں سے چل کر کے تختہ دار پہ آتا ہے، تجھے تو پتا ہے تیرا انجام کیا ہونے والا ہے، اور تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے نہ تیرا پتا معلوم ہے، نہ ایڈریس، نہ آج کی ٹیکنالوجی اس زمانے میں تھی کہ وہ جی پی ایس کے ذریعے سے کسی کا پتا لگا لیں گے کہاں چلا گیا. جو گیا تو گیا، پھر کون ڈھونڈ سکتا ہے اسے، کسی بھی جنگل میں جا کر کے غائب ہو گیا. تو کیوں چلا آیا؟ کہا سب سنو، پہلے یہ پوچھو کہ گیا کیوں تھا. گیا بھی تھا دین کی خاطر، آیا بھی ہوں دین کی خاطر، کیونکہ ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا. وہی دین ہمیں حکم دیتا ہے جس سے وعدہ کر لیا ہے وعدہ خلافی نہ کرنا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. وہی دین ہمیں حکم دیتا ہے، دین ہمیں کھینچ کے لائے، حکم پیغمبر ہے. دین صرف عرض کیا کہ نماز نہیں ہے، صرف دین صرف روزہ نہیں ہے، دین صرف داڑھی نہیں ہے، دین صرف وعدہ‌داری نہیں ہے، دین صرف حجاب کر لینا نہیں ہے، دین صرف کربلا یا مکہ چلے جانا نہیں ہے. پورا دین ایک پیکج ہے، ایک مجموعہ ہے دین کا، جس میں اخلاقیات کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں کس لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے کس لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے؟ صرف نماز پڑھوانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، صرف روزہ نہیں، سب سے اہم چیز جو پیغمبر بیان فرماتے ہیں کہ اخلاقی اقدار کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں آیا ہوں. افسوس کی بات ہے کہ یہ حصہ ہمارا سب سے زیادہ مخدوش ہو چکا ہے. آپ کو اچھے خاصے نمازی مل جائیں گے، روزے دار اچھے خاصے مل جائیں گے، داڑھی والے اچھے خاصے مل جائیں گے، حجاب کرنے والی خواتین ماشاءاللہ دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا، اللہ کرے اور اضافہ ہو، یہ سب مل جائیں گے، لیکن اخلاقیات کا جہاں معاملہ آتا ہے. فی الحال میرا موضوع وہ نہیں، مجھے نہیں آنا چاہتا مکارم اخلاق طرف، اشارہ صرف کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو حجاج ہو یا بنی امیہ، جس چیز کی اصل اہمیت تھی، جس چیز پہ اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہوا تھا، وہ عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے، امانتوں کا خیال رکھنا ہے، وعدہ وفائی کرنا ہے. حسین ابن علی اگر بیعت کر لیتے یزید کی تو ظاہر سے بات پھر وعدہ خلافی تو نہیں کر سکتے تھے نا, پھر اصلاح امت نہیں ہو سکتی تھی. کیا اہمیت ہے اصلاح امت کی, اسے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کیوں جا رہے ہیں امام حسین؟ کل میں نے عرض کیا کہ ہم صرف اپنی ذات تک ذمہ دار نہیں ہیں. بہت بڑی غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی صرف ہماری اپنی ذات تک ہے, ہم ظلم نہیں کریں گے کسی کے اوپر. کوئی دوسرا ظلم کرتا ہے تو اسے روکنا ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے. ہم کسی پر ظلم نہیں, نہ اپنے اوپر ظلم ہونے دیں گے نہ ہم کسی پر ظلم کریں گے. بہت اگر دلیر نکلے تو اس مرحلے میں آ گئے کہ نہ ظلم اپنے اوپر ہونے دیں گے نہ خود کسی پر ظلم کریں گے. اگر کوئی ہم پر ظلم کرے گا تو مقابلے سے دوسروں پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم گناہ نہیں کریں گے, ہم شراب نہیں پیئیں گے, ہم غیبت نہیں کریں گے, ہم تہمت نہیں لگائیں گے, ہم کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھائیں گے, ہم کسی بے گناہ کا خون نہیں بنائیں گے بہائیں گے, ہم کسی کی عزت و آبرو سے نہیں کھیلیں گے. دوسرا اگر کوئی کسی کی عزت و آبرو سے کھیلتا, کسی مومن پر کیچڑ اچھالتا ہے تو ہم سے کیا مطلب, ہم سے کیا مطلب؟ کوئی دوسرا غیبت کرتا ہے تو ہم سے کیا مطلب؟ نہیں, ہم سے مطلب ہے. یہ ادھورا دین ہے, یہ ناقص دین ہے کہ جہاں صرف ہم اپنی ذات تک محدود ہو کر کے رہ جائیں. عزیزو غور سے سنیں, جس طریقے سے اللہ جل شانو ان لوگوں پر عذاب کرے گا جو گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں, اسی طریقے سے اللہ ان لوگوں پر بھی عذاب کرے گا جو خود گناہ تو نہیں کرتے ہیں مگر خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں, دوسروں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں. جس طرح سے اللہ اس شخص پہ ظلم, اس شخص کے اوپر عذاب نازل کرے گا جو ظلم کرتا ہے, اسی طریقے سے اللہ اس پر بھی عذاب نازل کرے گا جو ظلم کو خاموشی سے دیکھتا رہتا ہے اور ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا ہے. پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اوحی اللہ عز وجل الی شعیب النبی انی معذب من قومک مئۃ الف. اللہ نے جناب شعیب پیغمبر پر وحی نازل کی کہ اے شعیب ہم تمہاری قوم میں سے 100,000 لوگوں پر عذاب نازل کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ ہے, حق ہے اس کا, بندے اسی کے تو ہیں, کسی کو بولنے کا کوئی یارہ تو نہیں نا ہے, ہم کچھ ہیں تو نہیں نا, جو کچھ ہیں اللہ کی جو ہے پراپرٹی ہے, اس کی ملکیت, اللہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرے. جناب شعیب خاموش. اس کے بعد اللہ نے کہا اور سنو 100,000 میں ہے کون کون, تفصیل بھی سن لو. 40,000 من الاشرار. 100,000 میں سے 40,000 تو بدماش قسم کے لوگ ہیں, وہ ہیں جنہوں نے کسی پر ظلم کیا ہے, وہ ہیں جنہوں نے غیبت کیا ہے, تہمت لگائی ہے, کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا ہے, کسی کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کر لیا ہے, کسی کو دھوکہ دیا ہے, کسی کو ٹوپی پہنایا ہے, کسی بے گناہ کا قتل کر دیا ہے. 40,000 تو وہ ہیں, اور 60,000 کون ہیں؟ و 60,000 من الاخیار. 60,000 وہ ہیں جنہوں نے نہ جھوٹ بولا ہے, نہ غیبت کی ہے, نہ تہمت لگائی ہے, نہ کسی کا مال کھایا ہے, نہ نماز چھوڑی ہے, نہ روزہ ترک کیا ہے, نہ حج ترک کیا, جتنے واجبات ہیں سب انجام دیا ہے, جتنے محرمات ہیں سب سے اپنے کو دور رکھا ہے. 60,000 وہ ہیں. اب تو سوال کی جگہ ہو گئی نا. جناب شعیب سن کر کے کہتے ہیں یا رب ہاؤلاء الاشرار, یہ بدماش, یہ ظالم, یہ ستمگر, یہ گنہگار, یہ 40,000 ہیں, ان پر تو عذاب نازل کر, بات سمجھ میں آ گئی. فما بال الاخیار, تو خود کہہ رہا کہ نیک لوگ ہیں, خدا خود سند دے رہا ہے نا بھائی, یہ نیک لوگ ہیں, عبادت گزار بھی ہیں, اخلاقیات بھی ان کے اچھے ہیں, اس کے باوجود ان پر عذاب کیوں نازل ہوگا؟ فما بال الاخیار, جواب سنیں گے یا شعیب انہم داہنو اہل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی. جب کبھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ غضبناک تو ہوتا ہے نا, اللہ ناراض ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہم نے جھوٹ بولا، اللہ ناراض، ہم نے چوری کیا، اللہ ناراض، ہم نے غیبت کی، اللہ ناراض، ہم نے تہمت کسی پہ لگا دی، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر لیا۔ میں یہ کلمات بار بار دہرا رہا ہوں کیونکہ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے یہاں ان کلمات کی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ ہم کسی مومن کی عزت و آبرو سے کھیلتے ہوئے ہمیں کوئی دو منٹ لگتا ہے، ذرا سا غصہ آ جائے فقط، کسی بات پر کسی سے ذرا سی ناراضگی ہو جائے، پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ مومن کا کوئی احترام بھی ہے، اس کی کوئی عزت بھی ہے، اس کی کوئی آبرو بھی ہے۔ ہمیں مقام مومن کا احساس ہی نہیں رہ جاتا کہ اس کی کیا قیمت ہے، اس کی کیا عظمت ہے، کتنا بڑا یہ گناہ ہے، کتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے، امام حج کے لیے گئے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، حاجیوں کا ہجوم ہے اور سب کی خواہشیں ہوتی ہے کعبے کو چوم لے۔ کعبے کو چومنا تو بہت بڑی سعادت ہوتی ہے نا، حجر اسود کو خاص طور سے چومنا کیا کہنا، مجمع ٹوٹا پڑتا ہے، ایک مستحب کام انجام دینے کے لیے ہزار حرام بھی ہو جائے تو پرواہ نہیں کرتا ہے نا۔ بہت فخر سے ایک دفعہ کعبے کو میں نے اتنی دفعہ بوسا دیا، ارے حجر اسود کو میں نے بس دو منٹ تک سر ڈالے رہا اسی کے اندر، بڑے فخر کی بات ہے۔ مگر کر کیا رہے تھے، کتنے کو دھکا دیا تھا، کتنے کو کوہنی ماری تھی، کتنا کا پہر کچلا تھا، کتنے کو ہم نے دیکھا گر گیا، اٹھانے کی کوشش نہیں کیا اس کو، وہ گرا تو موقع اچھا مل گیا ہے نا، ہمیں جگہ مل گئی ہے۔ یہ سب ہے نا، حقائق ہے نا، جتنے بھی حاجی حضرات گئے ہیں سب دیکھ کر کے آئے اور سب نالا ہیں، اس سے سب نالا ہیں، کوہنیاں کتنوں نے کھائی ہوگی حج کے دوران۔ کعبے کو چومنا مستحب ہے، واجب تو نہیں ہے، حجر اسود کا استلام جا کے اس کو دور سے بھی کر سکتے ہیں، استلام بھی واجب نہیں ہے، مستحب ہے، وہ بھی بوسا دینا اچھی بات ہے، موقع مل جائے بغیر کسی کو پریشان کیے ہوئے تو ایک سعادت ہے۔ حاجی ٹوٹ پڑ رہے ہیں کعبے کو چومنے کے لیے، امام کعبے کو خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں مرحبا مرحبا، کیا کہنا اے اللہ کے گھر، کیا تیرا مقام ہے، ما اعظم حرمتک، کتنا تیرا احترام ہے، کتنی تیری عزت ہے، لیکن کعبہ زیادہ مغرور نہ ہونا، تیرا احترام بہت ہے مگر کچھ وہ ہیں جن کا احترام تجھ سے بھی بڑھ کر کے۔ حرمت المؤمن اعظم من الکعبہ، امام فرماتے کعبہ بہت محترم ہے، بہت مقدس ہے، لیکن مومن کا احترام کعبے سے بڑھ کر کے ہے۔ ان اللہ، امام فرماتے اللہ نے تمہیں احترام اور عظمت عطا کی ہے، حرمک حرم من کا واحدہ، تجھے ایک احترام حاصل ہے، لیکن مومن کو تین احترام حاصل ہے۔ مومن کی جان بھی محترم ہے، اس کا مال بھی محترم ہے، اس کی عزت و آبرو بھی محترم ہے، مال، عزت، جان سب اس کے محترم ہے۔ مگر بس بس یہی ہے، کعبے کا احترام تو ہمیں معلوم ہے، مومن کے احترام سے ہم آشنا نہیں ہے۔ کعبے میں اگر کعبے کو کبھی کعبے کی طرف پیر بھی کر کے بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، کبھی کوئی بیٹھ جائے اگر تھکا ماندہ ہے بےچارہ تو ڈانٹنے لگتے ہیں، شرم نہیں آتی، بدتمیز کہیں کہ دیکھ نہیں رہا سامنے کعبہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کعبے میں یہ جو ہے غلاظت لگا دے، کیا حشر کریں گے اس کا، ہم خاموش رہیں گے؟ کعبے کو غلاظت لگا جائے تو مرنے مارنے پہ تیار ہو جائیں، اور مومن کی عزت و آبرو کو بٹا کوئی لگا رہا ہے، کتنا کتنا خود اپنے کو بچاتے ہیں، اور کتنا اگر کسی نے ایسی حرکت کر دی تو اس کو ٹوکتے ہیں، کتنا۔ مومن کا احترام کس حد تک ہے، کیا اس کی عظمت ہے، کیا اس کی شان ہے، اس حدیث سے اچھی طریقے سے بات واضح ہو چکی ہے۔ تو اخلاقیات ہمارے ہاں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ حجاج بن یوسف یا یزید ابن معاویہ یا بنی امیہ کے دوسرے افراد، عرض کیا کہ نماز وغیرہ تو سب چل رہی تھی، اندر اندر اللہ کو بھی گالی دیتے تھے، وہ بات الگ ہے، اصل امام حسین کے مقابلے میں اسلام ہی کو تو لے کر کے آئے تھے، یہ اور بات ہے کہ دو اسلام ہو گیا تھا، اموی اسلام اور محمدی اسلام۔ اصل امام حسین کے مقابلے میں جو فوج لے کر کے آئے تھے، کن لوگوں کی فوج تھی، انہیں سب کے سب بے دین تھوڑی تھے، بہت سارے وہ آئے تھے جو تقرب اللہ کے لیے آئے تھے. پرسوں میں نے وہ امام چہارم کی وہ حدیث پڑھی تھی کہ کل یتقرب اللہ بدم الحسین، ہر شخص امام حسین کو ذبح کر کے ان کا خون بہا کر کے اللہ سے قربت چاہتا تھا. کچھ مال حاصل کرنے آئے تھے، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے. کچھ جانور قسم کے لوگ تھے جن کے بارے میں امام حسین نے فرمایا تھا انما انت بہیما، شمر کو خطاب کر کے کہا تھا تو جانور ہے، انسان بھی نہیں ہے. سب کربلا میں عمر سعد کی فوج میں ایک طرح کے تو نہیں تھے نا. کتنے تھے جو دینی خدمات کو انجام دینے آئے تھے، مگر کون سا دین؟ اموی دین، جہاں پہ صرف نماز اور روزہ و حج و زکات ہی ہے، لیکن اسلام کا بقیہ جو سماجی قانون ہے، جو اخلاقی قانون ہے، ان سے کسی کو کوئی سروکار نہیں رہتا تھا. امام حسین اس چیز کو لے کے اٹھے ہیں، اصلاح امت کے لیے آئے ہیں. اصلاح امت میں بھی فرماتے ارید، کیسے میں اصلاح کروں گا؟ ارید انا امر بالمعروف وانہا عن المنکر. امام یہ نہیں کہتے ہم اصلاح کرنے کے لیے ڈنڈا اٹھائیں گے، کوڑے مار مار کے سب کو ٹھیک کریں گے، نہیں. تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، لوگوں کو اس سے آگاہ کریں گے. وہ اسیرہ بصیرت جدی و ابی، اور میں جو کام کرنے جا رہا ہوں کوئی نیا کام نہیں ہے، کوئی نیا کام نہیں ہے، یہی اسلام ہے. وہ اسیر و بصیرت جدی و ابی، اپنے بابا علی مرتضی اور اپنے نانا کی سیرت پہ عمل. یہی میرے نانا کی سیرت تھی، یہی میرے بابا کی سیرت تھی. ان قبلنی بقبول الحق فاللہ اولا بالحق، اگر لوگوں نے ہماری بات مان لی، ہماری دعوت پہ لبیک کہا، نصیحتوں کو سن لیا، اگر لوگوں نے ہمارے حق کو تسلیم کر لیا تو اللہ حق کا زیادہ سزاوار ہے. وَإِن رَدَّ عَلَيَّ هَذَا، اور اگر لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی، جیسا کہ نہیں مانا، وَإِن رَدَّ عَلَيَّ هَذَا، میں مدینے سے نکلا، مکے آیا، لاکھوں حاجیوں کے درمیان میں تقریر کر رہا ہوں، نصیحتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں انہیں، اگر کوئی ماننے کو تیار نہ ہوا پھر کیا کروں گا؟ چپ چاپ بیٹھ جاؤں گا گھر میں بے بہانہ کر کے ساتھ دینے والا؟ میں تو اٹھا تھا مگر کیا کروں، کوئی میری بات ہی نہیں سنتا. کوئی نہیں سنتا تو کیا ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی؟ ذمہ داری تمام، فرض ادا ہو گیا. ان رد علیہ ہذا، اگر لوگوں نے میری بات نہ مانی، ٹھکرا دیا میری بات کو، تو کیا کروں گا؟ امام فرماتے اصبر، تو میں صبر کروں گا. اب یہیں پر بڑا اہم معاملہ ہے، تو غلط فہمی ہے، صبر کروں یعنی چپ چاپ بیٹھ جاؤں گا پھر میں. اصبر حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم، میں صبر کروں گا. کب تک صبر کروں گا؟ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور قوم کے درمیان حق کے ذریعے سے فیصلہ کر دے. یا صبر کا معنی کیا ہے قرآنی ثقافت میں، قرآنی زبان میں؟ کل بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، آپ اٹھا کر قرآن مجید میں دیکھیں، جہاں جہاں صبر کا استعمال کیا گیا، صبر کا استعمال کہیں بھی اپنے مقصد سے دستبردار ہو جانا، اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو کر کے خاموشی کے ساتھ گھر میں بیٹھ جانا نہیں لیا گیا ہے. وہی آیت جو میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اس پہ آغاز کیا ہے، یا ایوہ النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے پیغمبر مومنوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیجیے. کس چیز کے لیے؟ میدان میں آنے کے لیے یا گھر میں بیٹھنے کے لیے آمادہ کیجیے. یا ایوہ نبی حرض المؤمنین علی القتال، لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کیجیے، نبرد کے لیے. اس کے بعد کہا ان یکم منکم عشرون صابرون، اگر تمہارے میں سے 20 صابر ہوں گے. صابر کا معنی ساکت نہیں ہے، صابر کا معنی خاموش ہو جانا نہیں ہے، کیونکہ سکوت اور خاموشی کا جنگ سے کیا تعلق ہے؟ اگر صبر کا معنی گھر بیٹھ جا ہو جاتا، اگر صبر کا معنی سب کچھ تحمل کر کے چپ چاپ تماشائی بننا ہوتا، تو اس کو جنگ سے کیوں جوڑا گیا ہے؟ جنگ میں لانے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، جن کو آپ آمادہ کر رہے ہیں، کن کو آمادہ کر رہے ہیں؟ گھر بیٹھنے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں یا میدان میں آنے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے پیغمبر مومنوں کو جنگ کے لیے تیار کیجیے، قتال کے لیے. لفظ جہاد نہیں ہے کہ آپ تعویل کر لیں. اگر لفظ جہاد جب آتا ہے اس کے بہت سارے معنی نکل جاتے ہیں، وہ جہاد بالنفس ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد دسیوں معنی ہے نا، لیکن یہاں تو قتال ہے یعنی جنگ. لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کیجئے، اگر 20 صابر ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے. تو صابر یہاں کے اوپر ساکت کے معنی میں نہیں، صابر یعنی میدان میں ڈٹ کے ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں. اصبر، اگر لوگوں نے میری بات مان لی تو مان لی، نہیں مانا تو میں گھر جا کے بیٹھ نہیں جاؤں گا، میں اپنے کارواں کو، قافلے کو آگے بڑھاتا رہوں گا، اپنے مقصد، اپنے راستے پہ چلتا رہوں گا، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر لوں، حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور قوم کے درمیان فیصلہ کر دے، انصاف کر دے. تب تک خاموش نہیں بیٹھوں گا. اور عملاً بھی کیا کیا حسین ابن علی نے؟ بات تو نہیں نہ مانی لوگوں نے، بات تو نہیں مانی. مدینے میں تقریریں کی، مکے میں آ کر کے تقریریں کی، خطوط لوگوں کو لکھے، بصرے والوں کو، کوفے والوں کو، راستے میں جو جو ملتا گیا، ایک ایک امام حسین گئے ہیں، لوگوں کے گھر گھر تک گئے ہیں. عبداللہ ابن حر جعفی، امام جب مکے سے کوفے کی طرف جا رہے تھے، راستے میں عبداللہ ابن حر جعفی کا خیمہ نظر آیا. امام نے پوچھا کس کا خیمہ ہے؟ اکیلا خیمہ لگا ہوا ہے. کہا عبداللہ ابن حر جعفی کا. امام نے کسی کو بھیجا، جاؤ اسے بولو کہ حسین ابن علی اصلاح امت کے لیے نکلے ہیں، تمہیں ساتھ دینے کے لیے بلا رہے ہیں، اپنا ساتھ نہیں، حق کا ساتھ دینے کے لیے. یاد رکھے، جب بھی امام حسین نے ناصر طلب کیے ہیں، اپنی جان کے لیے طلب نہیں کیا ہے، اپنی جان کے لیے نہیں، اتمام حجت کے لیے. آپ دیکھیں گے کربلا کی تاریخ میں، کہیں امام حسین بلاتے ہیں، کہیں کہتے چلے جاؤ، دونوں ہیں نا. جگہ جگہ امام حسین کہنا چاہتے ہیں، بھائی دیکھو اگر کوئی مال منال کے لیے آ رہا ہے تو چلے جاؤ. حتی شب عاشور بھی کہا تھا نا، بیعت اٹھائے لیتے ہیں، چلے جاؤ. واپس بھی کر رہے ہیں اور بھلا بھی رہے ہیں. واپس اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کوئی مجبوراً حسین کے ساتھ نہ آئے، اختیاراً آئے. دعوت اس لیے دے رہے ہیں کہ کل کوئی یہ نہ کہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں بلاتے تو ہم ضرور آتے. بھلا عبداللہ ابن حر جعفی پیغام بھیجا، اس نے کہا کہ نہیں بھائی، میں ان جھمیلوں میں نہیں پڑتا، میں نے اسی لیے کوفہ چھوڑ دیا ہے، میں کوفہ چھوڑ کے یہاں چلایا، صحرا میں آ کے اپنا خیمہ لگا لیا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ حسین ابن علی حق پر ہیں. اگر میں کوفے میں رہوں گا دو میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا ابن زیاد کا ساتھ دینا پڑے گا یا حسین کا ساتھ دینا پڑے گا. ابن زیاد کا ساتھ دے نہیں سکتا اس لیے کہ ابن زیاد باطل پر ہے، حسین حق پر ہیں، اور حسین کے ساتھ آ نہیں سکتا کیونکہ مجھ میں اپنی دنیا کی نعمتوں کو چھوڑنے کا حوصلہ نہیں ہے. یہ اپنا بزنس، اپنا کاروبار، اپنا دھن دولت، یہ سب جان دینا میرے بس میں نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. پھر امام حسین خود گئے ہیں تو بچے بھی امام حسین کے ساتھ، یا امام حسین لے کے گئے ہیں یا بچے ساتھ آ گئے، جو بھی رہا ہو. عبداللہ ابن حر جعفی کہتا ہے جب میں نے دیکھا ہے کہ حسین کے ہمراہ بچے حسین بچے حسین سے لپٹے ہوئے ہیں، تو جذباتی طور کے اوپر میرا دل بھر آیا یہ منظر دیکھ کر کے. جب حسین ابن علی نے مجھ سے کہا ساتھ آنے کے لیے، کہا تو ان کو بھی وہی جواب دیتا ہے، کہتا مولا ڈونیشن تو دے سکتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، ڈونیشن لے لیجئے، جتنا کہیے، $10,000، $50,000، $1,00,000، ڈونیشن دینے کو تیار ہوں میں، آپ حق پر ہیں، آپ اچھے آدمی ہیں یہ معلوم ہے، لیکن جان نہ مانگیے. مولا یہ میرا گھوڑا لے لیجئے، بہترین عربی گھوڑا ہے، تلوار میری لے لیجئے، بڑی قیمتی تلوار ہے، زرہ میں دینے کو تیار ہوں، جتنا مال چاہیے آپ کو مال دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے نہ بلائیے. امام نے کہا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے. میں مال جمع کرنے نہیں نکلا ہوں، میں کرسی حاصل کرنے نہیں نکلا ہوں، میں اقتدار اور شہرت کے، میں تو اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں، مجھے مال کی تھوڑی اصلاح کرنی ہے، نفسوں کی اصلاح کرنی ہے، نفسوں کی اصلاح کرنی ہے. آنے کو تیار نہیں ہوا، امام حسین نے چھوڑ دیا. کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد پھر عبداللہ بن حور جوفی کربلا آیا ہے اور آ کے سر پیٹتا تھا، روتا تھا کہ ہائے سعادت میرے دروازے تک چل کے آ گئی تھی. عزیزو بڑے قیمتی لمحات، کبھی کبھی ہر ایک کے سامنے ایسا موقع آتا ہے، بار بار یہ موقع نہیں آتا ہے. سعادت ہمارے دروازے تک آئی اور ہم نے اس کو ٹھکرا دیا، ہم اس سے محروم رہ گئے. تو حسین ابن علی نے ایک ایک کو خبر کیا، ایک ایک کو بتایا، اطلاع دیتے گئے، خبر دیتے گئے ہیں. اگر لوگوں نے قبول کر لیا تو قبول کر لیا، اگر قبول نہیں کیا تو ہم کیا کریں گے؟ لوگوں کا ساتھ چھوڑ دینے کی بنا پر، انصار نہ ہونے کی بنا پر، وسائل نہ ہونے کی بنا پر، ہم اپنے راستے سے ہٹنے والے نہیں ہیں. لو لم یکن لی فی الارض ملجؤ ولا ماوا لما بایعت یزید ابن معاویہ. جس وقت امام حسین مدینے سے چلے ہیں، پوری تیاری کر کے چلے ہیں. کاہے کی تیاری کر کے چلے ہیں؟ وہ سارے ہتھیار حسین نے اپنے ساتھ لیے ہیں جو اصلاح امت کے کام آ سکتے. وہ ہتھیار نہیں ہیں جس سے حکومت پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے، وہ ہتھیار نہیں ہیں. منو ہتھیار میں شیرخوار بچے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، 4 سال کی بچی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، خواتین کی وہاں کوئی ضرورت نہیں تھی. نہیں، یہ سارے وہ کردار چن چن کے حسین ابن علی نے افراد کا انتخاب کیا ہے. عرض کیا کہ ہر ایک کا انجام معلوم ہے کیا ہونا ہے، چن چن کے لیا. ان خواتین میں انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں کہ کل اسیر ہونے کے بعد جو بول سکے. گونگوں کو ساتھ نہیں لیا ہے. جناب زینب کے خطبے، ام کلثوم کے خطبے، جناب فاطمہ کبرا کے سب کے خطبے ہیں نا تاریخ میں، جو ہے سب بول رہا ہے. وہ 4 سال کی سکینہ ہے، وہ بھی خاموش نہیں رہتی ہے. اور جو زبان سے نہیں بول سکتا تھا، اس نے اپنے چھدے ہوئے گلے سے لوگوں کو سمجھا دیا. چن چن کے امام حسین اپنے ساتھ لوگوں کو لے گئے ہیں. 28 ماہ رجب جب آئی ہے، اب حسین ابن علی کے لیے مدینے میں رہنا ممکن نہیں رہ گیا ہے. ممکن نہیں رہنے کا مطلب سمجھ لیجئے کیا ہے، ممکن کا مطلب یہ نہیں کہ جان خطرے میں ہے. نہیں، امام حسین کی جان مدینے میں کوفہ سے زیادہ محفوظ تھی، امام حسین کی جان مدینے میں کربلا سے زیادہ محفوظ تھی. اپنے گھر میں ہے نا، بہرحال صحرا میں، جنگل میں تو نہیں ہے جہاں پانی بھی نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر محفوظ ہیں. ممکن نہیں رہ گیا مدینے میں، یعنی اصلاح امت کا عمل اگر انجام دینا چاہتے ہیں تو مدینے میں رہ کر کے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، نکلنا ضروری ہے. قافلہ تیار ہو گیا، مدینہ چھوڑنے کے لیے امام حسین تیار ہو رہے ہیں. مدینہ چھوڑنا، آج دوپہر کے مجلس نے بھی جملہ عرض کیا تھا کہ مدینہ چھوڑنا زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے. حسین کے لیے مدینہ صرف ایک معمولی شہر نہیں ہے، ایک سمپل شہر نہیں ہے، معمولی وطن نہیں ہے، بلکہ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں نانا کا مزار ہے، مدینہ وہ جگہ ہے جہاں ماں کی قبر ہے، مدینہ وہ جگہ ہے جہاں بھیا حسن کی لحد موجود ہے. تو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی چھوڑ رہے ہیں. دکھ کا اظہار بھی ہے، دکھ ہو رہا ہے، بے چین ہے امام حسین. روایتوں میں ملتا ہے کہ مدینے سے نکل رہے تھے، پلٹ پلٹ کے مدینے کی دیواروں کو دیکھتے تھے، کیونکہ معلوم تھا نا واپس نہیں آنا ہوگا. نانا کی قبر پر رخصت ہونے کے لیے گئے ہیں، نانا کی قبر سے لپٹ کر کے حسین بہت روئے ہیں، یہاں تک کہ آنکھ لگ گئی. خواب میں نانا کو دیکھتے ہیں، امت کا شکوا کرتے ہیں، گلا کرتے ہیں کہ نانا آپ کی امت نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے. تو اس کے بعد ایک درخواست نانا سے کرتے ہیں، نانا کہ آپ کی قبر میں تھوڑی سی جگہ حسین کے لیے نہیں ہے، حسین کو بھی اپنے پاس بلا لیجئے. پیغمبر جواب دیتے، بیٹا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا. میرے لال، نظام الہی میں یہی لکھا ہوا ہے کہ تمہیں شہادت اختیار کرنی ہوگی، تمہاری شہادت کے بغیر یہ دین بچنے والا نہیں ہے. اصلاح امت کا عمل تمہاری شہادت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ہے. رخصت ہوتے ہیں نانا کی قبر سے، مدینے سے جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. راوی کہتا ہے کہ 28 رجب تھی جب میں مدینہ آیا ہوں. میں مدینے کا باشندہ تو نہیں تھا لیکن مدینے والوں کے حالات سے آشنا ضرور تھا. جب میں 28 رجب کو آیا ہوں, مدینے والے بڑے سفید پوش ہوا کرتے تھے, خندہ پیشہ ہوا کرتے تھے, مسکراتے رہتے تھے. جب میں 28 رجب کو مدینہ آیا ہوں, دیکھا مدینہ بدلا ہوا شہر ہے. اب یہاں لوگوں کے ہوٹھوں پر مسکراہٹ نہیں ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, چہرے غمزدہ ہیں, سوک کا ماحول ہے. میں نے پوچھا آخر سبب کیا ہے, کیا ہو گیا ہے؟ سارا کے سارا مدینہ اتنا غمزدہ کیوں, غم کی فضا کیوں چھائی ہوئی؟ جواب ملا, جان مدینہ مدینے سے جا رہا ہے. غمزدہ اس لیے ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. راوی کہتا ہے کہ میں نے سوچا چلوں چل کے محلے بنی ہاشم میں دیکھوں کہ نبی کا نواسا کس شان سے مدینے سے جا رہا ہے. محلے بنی ہاشم میں آیا, میں نے کیا دیکھا کہ باہر بنی ہاشم کے جوان ٹہل رہے ہیں, امام حسین ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے کچھ اونٹ لائے گئے, اونٹ کے اوپر کچھ چھولداریاں اور بقیہ سامان یہ جو ہے لادا گیا. جب سامان لد گیا, اونٹ آگے بڑھ گئے, تو اس کے بعد کچھ وہ اونٹ لائے گئے جن پر اماریاں رکھی ہوئی تھی. جب اونٹ قریب آئے ہیں, بیویاں بیت الشرف سے نکل کے اماریوں میں سوار ہونے لگیں. جب کبھی کوئی بیوی آگے بڑھتی تھی تو اس کا وارث, اس کا محرم اسے آگے بڑھ کر کے سوار کرتا تھا. جب ام فروہ جا سوار ہونے لگی ہیں تو جناب قاسم نے بڑھ کر کے اپنی ماں کو سوار کیا, کسی کو علی اکبر نے سوار کیا, کسی کو عباس نے سوار کیا. لیکن جب ایک موقع آیا کہ میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کرسی چھوڑ کر کے کھڑے ہو گئے, بنی ہاشم میں ایک ہلچل ہے, ادھر سے عباس آگے بڑھ رہے ہیں, ادھر سے قاسم و علی اکبر. میں نے پوچھا کیا ہونے جا رہا ہے, کہ پتا ہے اب علی کی لاڈلی زینب سوار ہونے جا رہی ہے. کسی نے بازو پکڑا, کسی نے محمل کا پردہ اٹھایا, بڑی شان اور عزت و آبرو کے ساتھ زینب کو محمل میں سوار کیا گیا. عزیزو یہ رجب کی 28 تاریخ ہے. زینب نے ایک سفر مدینے سے کربلا کا کیا ہے اور ایک سفر کربلا سے کوفہ و شام کا. جب مدینے سے جا رہی تھی تو سوار کرنے کے لیے عباس و علی اکبر و قاسم, لیکن جب کربلا سے چلی سب کے سب گلے کٹائے کے کٹا کے سرزمین کربلا پہ سو رہے ہیں. زینب نے سب بیویوں کو خود سوار کیا, یہاں تک کہ ماں کی کنیز فضا کو بھی زینب نے سب سوار ہو چکے. اب زینب کا دل بھر آیا, ایک دفعہ مقتل کی طرف رخ کر کے رخ کرتی ہے, بھیا عباس, بیٹا علی اکبر, میرے لال قاسم, ارے پھوپھی کو بڑے عزت و احترام سے لائے تھے, میرے لال, میرے شیرو, زینب جا رہی ہے. اجرکم اللہ, بیبیاں سوار ہو گئیں, قافلہ چلا. تھوڑی دور قافلہ گیا تھا کہ ایک دفعہ جناب عباس بھائی حسین کے پاس آتے, بھیا قافلے کو روک دیجئے, بھیا قافلے کو روک دیجئے, بھیا ابھی ابھی قافلہ چلا ہے, کیسے قافلے کو روک دوں؟ ایک دفعہ عباس نے مدینے کی طرف اشارہ کیا کہ آقا ادھر تو دیکھیے. اب جو اب حسین نے مدینے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا, بیمار بیٹی دوڑتی چلی آ رہی ہے, مہلن مہلا یا ابھی, اے بابا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے. حسین نے قافلہ روکا, سغرا قریب آئی, کہا بابا میں یہ کہنے نہیں آئی ہوں کہ مجھے اپنے ہمراہ آپ لے جائیے, میں صرف اپنے بھیا اصغر سے ایک دفعہ پھر رخصت ہونا چاہتی ہوں. سغرا رباب کے پاس گئی, اپنے آغوش میں اپنے بھائی کو لے کے سینے سے لگا لیا. دیر تک علی اصغر کو پیار کرتی رہی, ایک دفعہ حسین کہتے بیٹا اب دیر ہو رہی ہے, بس اب بھائی کو رخصت کرو. جب آپ نے چاہا بڑھ کر کے اصغر کو گود میں لے لے, اصغر جو ہے بہن کی گود کو چھوڑ نہیں رہے ہیں. ایک دفعہ سغرا کہتی ہے بابا بابا میں یہ تو نہیں کہتی ہوں کہ آپ مجھے ساتھ لے جائیے, لیکن بابا میرا بھیا اگر اپنی مرضی سے ہمیں چھوڑ دے تو ضرور لے جائیے. ساری بیویاں ایک ایک کر کے آگے بڑھی, اصغر کسی کے گود میں جانے کو تیار نہیں ہے. مقتل کا جملہ ہے, حسین ایک دفعہ آگے بڑھے, آگے بڑھ کے اصغر کے کان میں کچھ کہا حسین نے, اصغر نے فوراً بہن کی گود کو چھوڑا, حسین کی آغوش میں آ گئی. کیا کہا ہے حسین نے؟ عجب نہیں, حسین نے اصغر سے کہا اے میرے لال, اے میرے ننھے مجاہد, ارے اگر تم میرے ہمراہ نہ آؤ گے بابا کے مشن کی صداقت کی گواہی کون دے گا؟ اجرکم اللہ، یہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا آج کربلا پہنچ گیا ہے۔ منزلیں طے کرتے کرتے 2 محرم کی تاریخ تھی جب قافلہ سرزمین کربلا پر پہنچا، یہاں پہنچ کر کے حسین کی سواری رک گئی۔ لاکھ حسین کوشش کر رہے ہیں مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، ایک گھوڑا تبدیل کیا دوسرا گھوڑا تک، کوئی گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ امام پوچھتے ہیں کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، کوئی کہتا ہے اس کا نام غازریہ ہے، کوئی کہتا ہے اس کا نام نینوا ہے، حسین کہتے اللہ اسم آخر، کوئی اور بھی نام ہے؟ اچانک جواب ملا اس کا نام کربوبلا بھی ہے۔ بس یہ سننا تک حسین گھوڑے سے اتر گئے، کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیموں میں آگ لگے گی، جہاں ہماری بیٹیاں اور بہنیں اسیر کی جائیں گی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے مقصد کربلا کو سمجھ کے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ بارِ الٰہا تجھے شہدائے کربلا کا واسطہ ہے کہ ہماری زندگی کربلا کے شہیدوں کے نقش قدم پر گزر جائے۔ معبود صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شیعان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ان کے دشمن اگر قابل اصلاح ہیں تو اصلاح، و الا انہیں نیست و نابود فرما۔ بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، وجعلنا من عوانه وانصاره، ماتم حسین۔
یا حسین یا عباس، یا حسین یا عباس، ماتم کے لیے جگہ لیجیے پلیز۔ یا حسین یا عباس، یا حسین یا عباس،
یا حسین یا عباس،
یا
حسین یا عباس، نوحہ کرتی ہے یہ صغرا، لوٹ آؤ بابا، نوحہ کرتی ہے یہ صغرا، لوٹ آؤ بابا، نوحہ کرتی لوٹ آؤ بابا، نوحہ کرتی ہے یہ صغرا، لوٹ آؤ بابا، بن تیرے چھوڑ گئے ہو، کیوں ہو تم مجھ سے خفا، یہ جدائی کی ملی ہے کیوں مجھے ایسی سزا، یہ جدائی کی ملی ہے کیوں مجھے ایسی سزا، دل پھٹتا ہے میرا، ہم سے دل پھٹتا ہے میرا، لوٹ آؤ بابا، نوحہ کرتی ہے یہ صغرا، لوٹ آؤ بابا، نوحہ کرتی ہے یہ صغرا، لوٹ آؤ بابا، نوحہ کرتی ہے یہ صغرا، لوٹ آؤ بابا، جب سے تم گھر سے گئے ہو ایسا لگتا ہے مجھے،
ایسا لگتا ہے مجھے،
ایک ایک دن میں ہو صدیوں کا اندھیرا جیسے،
کا اندھیرا جیسے،
ایک ایک دن میں ہو صدیوں کا اندھیرا جیسے، آئے میں ہو گئی تنہا، آئے میں ہو گئی تنہا، لوٹ آؤ بابا،
نوحہ کرتی ہے یہ صغرا، لوٹ آؤ بابا،
نوحہ کرتی ہے یہ صغرہ لوٹ آؤ بابا نوحہ کرتی ہے یہ صغرہ لوٹ آؤ بابا میرا بھیا میرا اکبر بھی مجھے چھوڑ گیا ایسے منہ موڑ گیا کیوں وہ بیمار بہن سے ایسے منہ موڑ گیا کیا ہوا اسے کا وہ وعدہ اصغر مجھ کو علی اصغر مجھ کو کیا کہوں کیسے میں روتی ہوں تڑپ کر اس کو تڑپ کر اس کو کیا کہوں کیسے میں روتی ہوں تڑپ کر اس کو دیکھو خالی جھولا
دیکھو خالی جھولا
جب بھی دیکھو خالی جھولا لوٹ آؤ بابا
نوحہ کرتی ہے یہ صغرا لوٹ آؤ بابا نوحہ کرتی ہے یہ صغرا لوٹ آؤ بابا نوحہ کرتی سگرا لوٹ آؤ بابا
حال بیمار کا کس طرح ابیا ہو اے سمر
ابیا ہو اے سمر
ہر گھڑی بس یہی نوحا تھا جس کے ہو ٹاپ
تھا جس کے ہو ٹاپ
ہر گھڑی بس یہی نوحہ تھا جس کے ہونٹوں پر ہائے بابا میرے بابا ہائے بابا میرے بابا لوٹ آؤ
پلانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے در سے پانی کو جو کوثر کے پلانے والے در سے پانی کو جو کوثر کے پلانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے کے گھرانے والے ہو گئی شام انہیں شام کے بازاروں میں ہو گئی شام انہیں شام کے بازاروں میں ایک بیمار کو لاکھوں ہے ستانے والے ایک بیمار کو لاکھوں ہے ستانے شام انہیں شام کے بازاروں میں ہو گئی شام انہیں شام کے بازاروں میں ایک بیمار کو لاکھوں ہے ستانے والے ایک بیمار کو لاکھوں ہے ستانے پانی کو جو کوثر کے پلانے والے تر سے پانی کو جو کوثر کے پلانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے بولی زینب وہ گری خاک پہ تصویر رسول بولی زینب وہ گری خاک پہ تصویر رسول چل بسے یاد بنا نا کی دلانے والے چل بسے یاد بنا نا کی دلانے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے بولی زینب وہ گری خاک پہ تصویر رسول بولی زینب وہ گری خاک پہ تصویر ویرے رسول چل بسے یاد بنا نا کی دلانے والے چل بسے یاد بنا نا کی دلانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے پانی کو جو کوثر کے پلانے والے تر سے پانی کو جو کوثر کے پلانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے
کے کہتی تھی سکینہ میرے چاہ چاہو کہاں رو کے کہتی تھی سکینہ میرے چاہ چاہو کہاں لوٹ کر آئے نہیں پانی پلانے والے لوٹ کر آئے نہیں پانی پلانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے پانی تک تو نے نہ مانگا مظلوم حسین پانی تک تو نے نہ مانگا میرے مظلوم حسین ہے وہ خنجر سے پیاس اپنی بجھانے والے ہے وہ خنجر سے پیاس اپنی بجھانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے پانی کو جو کوثر کے پلانے والے تر سے پانی کو جو کوثر کے پلانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے زہرا کہتی بخش والوں گی انہیں محشر میں زہرا کہتی بخش والوں گی انہیں محشر میں جو میرے لال پہ آنسو ہیں بہانے والے جو میرے لال پہ آنسو ہیں بہانے والے لٹ گئے
عظمت لیے ہے خلد کی دامان کربلا
انداز کہہ رہے تھے یہ زینب کے
انداز کہہ رہے تھے یہ زینب کے لال کے
شہنشاہ زمانہ حسینن و حسینن و حسینا بسم لیتے غمہانا حسینن و حسینن و حسینا
زمانہ
بسملتے غم ہانا حسینن وا حسینن وا حسینن
علی
لاؤ ہم رہے سبت نبی روحے علی وہ حسن و فاطمہ رفتا سرور تشنا دہن سرور تشنا دہن آ حسینن وا حسینن وا حسین
یا علی
یا عباس یا سیدی یا زمان یا سیدی یا زمان یا سیدی یا زمان یا سیدی یا اچان یا سیدی یا زمان یا سیدی یا دشوف الحرم زمان یا مظلوم یا سیدی سیدی شوف الحرم اچان یا مقتول یا سیدی یادی یا زمان یا سیدی یا علی یادی یا عباس یا سیدی یادی یا زمان یا سیدی یادی یا زمان یا سیدی آیا علی ہائے ہائے
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا امیر المؤمنین السلام علیک یا سیدت نساء العالمین السلام علیک یا حسن ابن علی السلام علیک یا ابا عبد اللہ الحسین وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا قمر بني هاشم بالفضل العباس السلام عليك يا شريكة الحسين زينب السلام عليك يا علي ابن الحسين السلام عليك يا محمد ابن علي السلام عليك يا جعفر ابن محمد السلام عليك يا موسى ابن جعفر السلام عليك يا علي ابن موسى السلام عليك يا محمد ابن علي السلام عليك يا علي ابن محمد السلام عليك يا حسن ابن علي السلام عليك يا ابن الحسن العسكري أيها الخلف الحجة القائم المهدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا الله من عوانك وأنصارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته